الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: وقيل يا رسول الله ادعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لآن وإنما بعثت رحمة. وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من الأزراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهُ عرفناه في وجهه. وكان عليه الصلاة والسلام يخسف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته ويفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وكان عليه الصلاة والسلام طويل الصمت. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. وما ضرب عليه الصلاة والسلام شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. ولم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفاحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجري بسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. بزرگ اور دوستو، ہم انسان ہیں اور انسان اکیلے نہیں ہوتا، یہ معاشرے میں رہتا ہے. ہر انسان اپنے معاشرے میں یا خیر پھیلاتا ہے یا شر پھیلاتا ہے، یا اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ظاہر ہونا تو یہ چاہیے کہ خیر پھیلائے، لیکن اگر خیر نہیں پھیلا سکتا تو کم از کم اپنے شر سے لوگوں کو بچائے، یہ تو کم از کم ہے. اس وجہ سے معاشرت کے بارے میں اسلام نے بہت واضح احکامات دیے. ماشاءاللہ، آپ حضرات پڑھے لکھے حضرات ہیں، یہ حدیث شریف تو آپ سب حضرات نے سنی ہوگی: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ ہے کہ اس سے کوئی شر ان کو نہ پہنچے، نقصان ان کو نہ پہنچے. یہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے, بلیو انی ولو آیا, چاہے مجھ سے ایک آیت اب تک پہنچی ہو اس کو بھی دوسروں تک پہنچاؤ. یہ خیر کی صورت ہے. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں, غیر مذہبی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا اس وقت, تو میرے لیے وہ آؤٹ آف ڈسکشن ہے. جو مذہبی لوگ ہیں ان میں بھی کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو صرف عبادات کو مذہب سمجھتے ہیں. نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, زکوٰۃ دی, حج کر لیا, اور اگر تہجد پڑھ لیا پھر تو سبحان اللہ, بہت بڑا بزرگ ہے, پھر تو اس کے ساتھ بات کرنے کا کوئی تک بھی نہیں بنتا. حالانکہ دین کا صرف ایک جز ہے, یہ ایک جز ہے, اور یہ وہ جز ہے جو اس کا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ براہ راست, یہ اس کا اور اس کے عرب کا درمیان کا معاملہ ہے. اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا, بلکہ شریک ہوگا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں اس کی اہمیت گھٹا رہا ہوں, انا للہ وانا راجعون, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں آج کل, چونکہ عموماً یہ سوشل میڈیا ہے, عجیب عجیب باتیں لوگ سنتے ہیں کرتے ہیں. عبادات کو ڈی ویلیو بھی ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہیں پیدا کیا میں نے انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اللہ پاک کے واضح احکامات ہیں, لہٰذا عبادات یہ بہت اہم چیز ہے, لیکن اس کا معاملہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہماری وجہ تخلیق ہے, ہم اسی کے لیے پیدا ہو چکے ہیں, لیکن جو کچھ ہم اس کے ذریعے سے کمائیں گے کہیں کسی اور طریقے سے اس کو گنوائیں نہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک شخص ہے, وہ کسی مڈل ایسٹ کنٹری میں یا یورپین کنٹری میں محنت مشقت کر کے بہت سارا مال کما کر لا رہے ہوں, اور گھر پہنچنے سے پہلے ڈاکو اس کے مہمان ہو جائے اور سارا کچھ لوٹ جائے, تو کتنا کچھ لے آیا, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا سوائے حسرت کے, سوائے پریشانی کے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. تو کمانا ایک بات ہے, لیکن اس کو محفوظ رکھنا یہ دوسری بات ہے. صرف کمانا نہیں ہوتا بلکہ اس کو محفوظ بھی رکھنا ہوتا ہے. تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ عبادات کے ذریعے سے کماتے ہیں اور معاملات کے ذریعے سے کماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا صحابہ کرام سے, تم مفلس کس کو کہتے ہو, مفلس کس کو کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے وہی عمومی جواب دے دیا جو اس وقت, اور ہم سب وہی جواب دیں گے, جس کے پاس مال نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اصل مفلس وہ ہے, اصل مفلس وہ ہے جو پہاڑوں جتنے نیکیاں لے کے آئے ہوں گے, پہاڑوں جتنے نیکیاں لے کے آئے ہوں گے, لیکن وہ لوگوں کے حقوق غصب کر چکے ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, کسی کو پیٹا ہوگا, کسی کو تکلیف دی ہوگی, کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا, وہ لوگ اپنا اپنا حق وصول کرنے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائیں. اللہ جل شانہ کے ہاں انصاف ہی انصاف, اللہ جل شانہ ان کے حقوق کے بدلے میں وہ نیکیا جو لے کے آیا ہوگا وہ ان کو دینا شروع کر لے گا. حتیٰ کہ یہ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری نیکیاں اس کے لوگوں کو پہنچیں اور پھر بھی ان کے حقوق باقی رہیں گے, یعنی وہ ختم نہیں ہو چکے ہوں گے. اب اللہ جل شانہ فیصلہ فرمائیں گے کہ ان کی برائیاں اٹھا اٹھا کر ان کے کاتے میں ڈال دو, ان کے حقوق کے بقدر. میرے خیال میں آپ حضرات جو میتھمیٹیشین ہیں وہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ مائنس کو مائنس کرنے سے کیا ہوتا ہے, پلس ہوتا ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ ان کے گناہ جب آپ ادھر لے آتے ہیں ان کے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں تو ان کے حق میں پلس ہو جاتا ہے. اس طریقے سے ان کو اپنا حق مل جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لایا تو ہوگا پہاڑوں جتنے نے کیا, لیکن دوسروں کے گناہوں کی پاداش میں جہنم چلا جائے گا. دوسروں کے گناہوں کی, چونکہ دوسروں کی گناہ اس کے کھاتے میں ڈالی جا چکی ہوں گی, دوسروں کے گناہوں کی پاداش میں جہنم چلا جائے گا. یہ سوچ ہمیں کرنا چاہیے, یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اور تو چھوڑیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری اوقات میں فرمایا کہ جس کے ساتھ میں جس کو میں نے کوئی تکلیف دی ہو, مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو, وہ مجھ سے بدلہ لے لے, کیونکہ وہاں کا بدلہ بہت سخت. اب سب صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ اور کسی کو تکلیف دینا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ممکن نہیں. اور واقعتاً بات بھی ایسی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر اپنی طرف سے رحمت عالمین کے لیے بنا کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت ہی رحمت تھے, لیکن ایک صحابی کڑا ہو جائے گا, کڑا ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ میری قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی, آپ نے مجھے ایک چپت ماری تھی, میں اس کا بدلہ لینا چاہتا. سارے صحابہ کٹ جائیں گے اور ان کی منتیں کریں گے مہربانی کر کے وہ بدلہ ہم سے لے لو. ٹھیک ہے بدلہ آپ سے ہم دینا چاہتے ہیں, لیکن ہم اس کے ذریعے ہم جو ہے نا یہ خدمت کرنا چاہتے ہیں, یہ بدلہ آپ ہم سے لے لیں. آپ سے منع فرمائیں گے, بس منع فرمایا نہیں نہیں اس کا حق ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے جسم پر اس وقت قمیص نہیں تھی, تو آپ سے ہم قمیص مبارک آپ سے ہم نے اتار دیا. اب جیسے قمیص اتار دیا تو وہ فوراً آگے مہر نبوت کو چمٹ گیا اور چومنے لگا, یا رسول اللہ میں تو سارا کچھ اس لے گیا ہے, میں آپ سے کیا بدلہ لیتا. یہ محبت کے بھی اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں, کسی کا رنگ کیا ہوتا ہے کسی کا رنگ کیا ہوتا ہے. اب اس میں کم از کم ایک بات ہمارے سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش فرمایا. اس سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معاملہ کتنا گمبھیر اور خطرناک ہے. اور ویسے میں آپ سے ایک بات عرض کروں, آسان طریقہ ہے یہ. اگر دیکھا جائے وہاں پر حدیث شریف کو اگر ہم ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کر لیں کہ وہاں جب بدلہ لیا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا, انسان کی ساری نیکیاں ختم ہو سکتی ہیں. اگر یہاں پر کوئی بدلہ لے لے تو کتنا آسان بات ہے. اگر میں نے کسی سے پیسے غبن کیے ہیں واپس کرو, اگر میں نے کسی کو مطلب سخت الفاظ کے معافی مانگو, مطلب جو بھی طریقہ ہو, لیکن یہیں پر معاملہ ختم, کیونکہ وہاں معاملہ بہت خطرناک ہے اور بہت لمبا معاملہ ہے اور وہاں ہم سب محتاج ہوں گے. وہاں کا تو یہ عالم ہے کہ قرآن پاک میں نظیریں بتائی گئی ہیں, یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتی و بنی, اس دن تو بائی بائی سے بھاگے گا اور اس کا باپ اور اس کی ماں. کیوں, وجہ کیا ہے, کہیں مجھ سے کوئی چیز مانگ نہ لے. کیوں, ظاہر ہر ایک محتاج ہے. پیغمبر تک جب شفاعت کے لیے لوگ جائیں گے پیغمبروں سے عرض کریں گے تو ہر پیغمبر عذر کرے گا کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہے, میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہے, میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہے, میں نہیں کر سکتا. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے, اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. مقصد میرا یہ ہے کہ اگر ہم لوگ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان اصولوں کو سیکھیں, لین دین کے اصولوں کو سیکھیں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں, خدا کی قسم ہم جنت نظیر معاشرے میں زندگی گزار رہے ہوں, جنت نظیر معاشرے میں. بہشت آ جا کے آزارے نباشت کسے ربا کسے کارے نباشت, جنت یہی ہے کہ انسان دوسرے کو تکلیف نہ دے. ہاں جی, ایک دوسرے کے خیر میں استعمال ہو. اصل بات یہ کہ یہاں اس دنیا میں کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت ہم جہنم کے معاشرے میں رہ رہے ہیں, جہنم کے معاشرے میں. جہنم کا معاشرہ کیا تھا, کیا ہے جہنم کا معاشرہ؟ ایک دوسرے کو کوسنا, ایک دوسرے پر الزام لگانا, تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا, جی جہنم کا معاشرہ ہے. جنت کا معاشرہ تو قولوا سلاما سلاما, ہاں مطلب یہ تو سلام سلامتی کے ساتھ بس ایک دوسرے کو پکارنا, بس سلام قولا من رب الرحیم. وہ معاشرہ جو ایک دوسرے کے خیرخواہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا, اور اس کا راوی ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ یہودی عالم تھے اور عجیب طریقے سے مسلمان ہوئے ہیں. جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً کہا یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, حالانکہ یہودی بہت کم ایمان لاتے, یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ, ان سے مروی ہے, بالکل ابتدائی مدنی دور کے بالکل ابتدا کی بات ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افش السلام واتم الطعام, سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ. ہاں جی, سلام کو پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ, اور صل رحم وصل الرحام وادخلوا الجنة وصل الرحام وصلوا والناس نعام تدخل الجنة بالسلام. چار باتیں ہیں. ایک بات میں آپ سے عرض کروں, احادیث شریفہ میں کچھ ماشاء اللہ وعدے ہیں, یا یوں سمجھ لیجئے کچھ فارمولے ہیں بتائے گئے. ان فارمولوں کو چن لو, کسی ایک فارمولے پر صحیح عمل کر لو, خدا کی قسم تر جاؤ گے. جیسے یہی ہے, یہ ایک فارمولا ہے, اگر اس فارمولے کو ہم سمجھ جائیں تو ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے. ایک سلام کو پھیلاؤ, یعنی دیکھیے میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا مطلب ادنا سا ایک مشاہدہ کر رہا ہوں. گاڑی میں تو انسان نہیں کر سکتا, لیکن سائیکل جو چلاتا ہے انسان, بعض دفعہ جلدی میں ہوتا ہے تو جلدی جلدی جا رہا ہوتا ہے, تو دوسرے سائیکل والا جو اس سے پیچھے رہتا ہے نا, اگر اس نے اس پہ کہا نا السلام علیکم تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہو کہ مجھ سے آگے ہو گیا, لیکن اگر آپ نے سلام نہیں کی ویسے گزر گئے تو اس میں زد آ جائے گی کہ اس مجھ سے کیوں آگے ہو گیا, وہ بھی ریس لگانا شروع کر دے گا. موٹر سائیکل کا بھی اس قسم کی بات ہو سکتی. سلامتی بیٹھنا یہ اصل میں ایک میسج ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کرنا چاہتا, میں تیرا خیرخواہ ہوں, اور یہ اس کے لیے بہترین الفاظ ہے, کیونکہ سلام اللہ پاک کا بھی نام ہے, عبد السلام آپ سے جانتے ہیں. تو سلام اللہ پاک کا بھی نام ہے اور اس کے ساتھ سلامتی اٹیچ ہے. تو جب آپ نے کہہ دیا السلام علیکم تو آپ نے بہترین دعا دی اس کو. بعض دعائیں بڑی مختصر ہوتی ہیں لیکن بہترین دعائیں ہوتی ہیں. مجھے خوب یاد ہے مولانا مودب پالی پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے ملنے کے لیے میں گیا تھا, تو میں پیچھے ذرا بیٹھا ہوا تھا, کچھ اور حضرات آ گئے درمیان میں, لائن بنا کے کھڑے ہو گئے. حضرت کافی تھکے ہوئے تھے اور شاید بیمار بھی تھے, تو انہوں نے فوراً فرمایا السلام علیکم, اے میرے بھائیو دوستو میں نے آپ کو بہترین دعا دی ہے, میں نے آپ کو بہترین دعا, مہربانی کر کے مجھے آپ چھوڑ دو, اس وقت مجھے تھکاوٹ بھی ہے, بیمار بھی ہوں, مجھے آرام کرنے دے, میں نے آپ کو بہترین دعا دی. بار بار مسلسل یہی فرما رہے تھے, آخر میں وہ ساتھی حضرات چلے گئے. مقصد میرا یہ ہے, یہ دعا السلام علیکم یہ بہترین دعا ہے. جب میں حضرت کے پاس پہنچ گیا تو حضرت بہت خوش ہوئے اور فرمایا وہ چیز لائے میرے لیے, وہ کتاب. میں نے کہا جی لے آئے ہوں, میں 20 نسخے لایا ہوں.
حضرت کو میں نے پیش کر دیا. حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے.
الحمدللہ
ابھی تک مجھے اس کی چاشنی محسوس ہو رہی ہے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے, خیر کا معاملہ. اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے تو بہت ہی اونچی بات ہے. خیر اور شر یہ دو متضاد چیزیں ہیں.
تو میں عرض کر رہا تھا السلام علیکم, یہ پہلا سلام کو. دوسرا اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانے پہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے. یہ رواجیں آج کل ختم ہو رہی ہیں.
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اول تو کھانا کھلایا نہیں جاتا, اور اگر کھلایا جاتا ہے رسومات سے کا نظر ہو جاتا ہے, سارا کچھ ضائع ہو جاتا ہے.
کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے, دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ تھے انہوں نے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے بیواؤں, یتیموں اور مفلوق الحال لوگوں کی وظیفے مقرر کیے تھے, اور ان شاگردوں کے ذریعے سے چپکے سے ان کو بھیج دیتے تھے. لوگوں کو پتہ نہیں چلا تھا کہ کون بھیج رہا ہے, لوگ سمجھتے کہ وہی بھیج رہے جو ان کے ہاتھ پہ چلے جا رہے تھے. تو ان کو کہا بھی تھا کہ کسی نے میرا بتانا نہیں ہے. تو ان کو اپنے اپنے وقت پر وہ چیزیں مل رہی تھی. جس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے پھر پتہ چلا کہ یہ کون بھیج رہا تھا.
ارے یہ تو اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے, اگر اللہ پاک نے آپ کو کھانے کو دیا ہے تو ذرا تھوڑا سا اپنے پڑوسی کا بھی دیکھ لو نا کہ اس کی کیا حالت ہے. اگر اس کے پاس نہیں ہے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے کھانے میں ذرا پانی تھوڑا سا زیادہ ڈالو, لیکن اس کا بھی حصہ اس میں کر لو. ہاں جی, تو میں عرض کر رہا ہوں کھانا کھلاؤ, یہ بھی ایک شعبہ ہے. تیسری بات وصل الارحام, صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. رشتہ داروں کے حقوق آج کل نہیں ادا کیے جاتے.
کیوں, وجہ کیا؟ رشتہ داروں کے ساتھ تو اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے, رنجشیں ہوتی رہتی ہیں. تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ ایسے ہے تو میرے ساتھ ایسا ہے. بھائی اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا ہے پھر آپ اس کے ساتھ کوئی خیر کر رہے ہیں تو یہ آپ کے اپنی ذات کے لیے خیر ہے, لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہو پھر آپ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کنفرم بات ہے کہ آپ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں کر رہے, اپنے لیے نہیں کر رہے. کیونکہ اگر آپ کے ساتھ وہ خیر اچھا ہے تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, آپ اللہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں. اس وجہ سے فیصلہ کرنا مشکل ہے. لیکن اگر آپ کے ساتھ وہ اچھا نہیں ہے اور پھر بھی آپ کر رہے ہیں, اپنا حق ان کا پورا کر رہے ہیں, تو سمجھو کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے. ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم تھے, ان سے کسی نے کہا کہ حضرت میرے نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا, بالکل جی نہیں چاہتا. اور یہ ہوتا رہتا ہے, مختلف احوال لوگوں پہ آتے رہتے ہیں. حضرت نے فرمایا خدا کے بندے جب 100% نمبر لینے کا وقت آئے تو بھاگ رہے ہو, کیونکہ اگر تمہارا جی چاہتا پھر عبادت کرتے تو اپنے نفس کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اپنے مزے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. لیکن جس وقت آپ کو مزہ نہیں آ رہا اور آپ کو پریشانی تکلیف ہو رہی ہے اس کے باوجود آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تو اس وقت آپ اس کو چھوڑے نہیں. تو یہی بات ہے, بات اطعام وصل الرحام, اور پھر صلوا والناس نیام, اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. اب میں آپ کو ایک حدیث شریف اور سناتا ہوں, وقت اصل میں وقت کام رہے ہو جی. حدیث شریف آتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ الفاظ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے تو پھر میں نہیں بیان کرتا, حدیث شریف کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کیا کرے, یہ چار چیزیں اگر کر لیں تو انشاءاللہ بہت کام بن جائے گا اس کا. میں عرض کر رہا تھا, مفہوم بیان کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ قرب جو حاصل ہوتا ہے وہ فرائض کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. سب سے زیادہ قرب جو ہے وہ فرائض کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. مثلا فرض نماز ہے, فرض روزہ ہے, فرض زکوٰۃ ہے, فرض حج ہے, فرض معاملات ہیں, یہ سب جو ہے نا مطلب یہ اس کے ذریعے سے سب سے زیادہ قرب حاصل, مطلب بیس. لیکن اس کے اوپر مزید جو نفلی اعمال ہیں, نفلی اعمال کیونکہ فرض کو چھوڑ کر نفلی عمل کرنا بہت بڑی حماقت ہے. فرض کو چھوڑ کر نفلی عمل کرنا بہت بڑی حماقت ہے, اور فرض کے ساتھ نفلی عمل کرنا, اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے اس کا مقام بڑھاتا رہتا ہے, بڑھاتا رہتا ہے, بڑھاتا رہتا ہے, یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کا زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے. اب بتاؤ کتنا اونچا مقام ہے. تو یہ تہجد کی نماز نفل ہے, لیکن تہجد پڑھے گا وہ جو فرائض بھی پڑھے, فرض نماز بھی پڑھے گا نا, جو فرض نماز نہیں پڑھے گا تہجد پڑھے گا, اس کا مطلب ہے کہ کیا کر رہا ہے پھر تو پڑھ لیتے جگہ ہم آگے. لیکن اگر فرضوں کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ وہ نماز ہے, یہ وہ نماز ہے جس وقت باقاعدہ اللہ کی طرف سے منادی ہوتی ہے, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ اس کو دوں, ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشان, ہے کوئی مصیبت زد ہے کہ اس کی مصیبت دوں, ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا, مسلسل یہ خبر آ رہی ہوتی, منادی ہو رہی ہوتی. اب اگر اس وقت کوئی اللہ کے سامنے کڑا ہے اور اللہ پاک سے مانگ رہا ہے تو بڑی بات ہے. میں آپ حضرات سے صحیح بات اس کرتا ہوں, لوگ تعویذوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وظیفوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, میں اس کو غلط نہیں کہتا, لیکن مجھے بتاؤ تعویذوں کی وظیفوں کی سند کتنی مضبوط ہوگی, کتنی مضبوط ہوگی, اور تہجد کی سند کتنی مضبوط ہے؟ قرآن سے ثابت ہے, تہجد قرآن سے ثابت ہے نمبر ایک, اور احادیث شریفہ سے بھی بہت مستند طریقے سے ثابت ہے, اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ بتایا گیا ہے. اب اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے تو میں اگر وظیفہ کرتا ہوں یا میں کوئی تعویذ کرتا ہوں تو ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے, لیکن اگر میں اسی چیز پر عمل کرتا ہوں جس کا خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ اس کو دوں, کوئی پریشان حال اس کو میں کرتا ہوں, تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ عجیب بات ہے کہ شیطان ہمیں کنفیوز کر دیتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ہمیں یہ چیز ہم سے ہٹا دیتا ہے اور اس کی طرف نہیں جانے دیتا. مثلا میں اگر کسی کو کہہ دوں کہ آپ ایک بجے کھڑے ہو جائے, ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنا وظیفہ کرے دو گھنٹے کے لیے, یقین جانے وہ کر لے گا کر لے گا. لیکن اگر میں اس کو کہہ دوں کہ آٹھ رکعت تہجد کا پڑھ کر اس کے بعد یہ دعا مانگو, یقین جانے وہ سمجھے گا مجھے ٹال رہا ہے. اور یہ میرا روزمرہ کا معاملہ ہے, یہ کوئی میں ویسے بات نہیں کر رہا ہوں, روزمرہ کا معاملہ ہے. اگر میں کسی کو کہتا ہوں تو ان کے چہرے پہ ایسے ہوائیں اڑ جاتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس کے ساتھ کچھ مطلب بے رخی والا معاملہ کر رہا ہوں, حالانکہ اس کو بہترین چیز میں بتا رہا ہوں, بہترین چیز بتا رہا ہوں. تو آپ سب سے میں درخواست کروں گا, سب سے پہلے تو اپنے معاملات درست کرنا بہت ضروری ہے, اور معاملات کا پورا چیپٹر ہے. اگر آپ حضرات کے پاس بکس نہیں ہیں تو ہمارے ویب سائٹ ہے tazkiya.org, اسی پہ آپ چلے جائیں, اس پہ عبادات کا بھی فولڈر ہے, معاملات کا بھی ہے, معاشرت کا بھی ہے, اخلاق کا بھی ہے. آپ اس میں معاملات کا فولڈر کھول لیں, آپ کو بالکل ون بائی ون ساری چیزیں مل جائیں گی, آپ بہت تھوڑی دیر میں اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. کر لیں انشاءاللہ, کوئی مشکل نہیں. میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا کہ اصل چیز وہی ہے, نہیں, آپ کو بہت اچھی اچھی کتابیں مل سکتی ہیں, ان کتابوں کو پڑھیں. یہ اس صورت میں جب آپ کو کوئی اور ریفرنس نہیں مل رہا, کسی اور جگہ آپ کو شنوائی نہیں ہو رہی, تو پھر آپ یہ طریقہ تو کر لیں, نہیں تو ایک آسان بات ہے نا. آج کل تو ایک کلک کے ساتھ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ایک تو یہ والی بات کریں کہ معاملات کو درست کر لیں, یہ بہت ضروری ہے عبادات کے ساتھ ساتھ, ایسا نہ ہو کہ عبادات کو چھوڑ کے, جیسے میں نے کہا نفلوں والی بات نہ ہو. ہاں جی, عبادات کو چھوڑے نہیں, عبادات کے ذریعے تو ہم بنے ہوئے ہیں, لیکن معاملات کے ذریعے سے ہمارے نیکیاں محفوظ ہیں. اور معاشرت کے ذریعے سے میں آپ کو ایک آسان سی بات بتاؤں, ایک دفعہ ہم گاڑی میں آ رہے تھے, دفتر کی گاڑی میں ہمارے ساتھی تھے, اس نے بہت اتر اچھا اتر لگایا ہوا تھا, تو میں نے اس کی تعریف کی, میں نے کہا ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا اتر لگایا ہے. کہتے میں اپنے بو سے کسی مسلمان ساتھی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے بو سے کسی مسلمان ساتھی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا کتنی اچھی نیت ہے. الحمدللہ, ویسے اتر تو انسان لگاتا ہی ہے, لیکن نیت کتنی اچھی ہے کہ میں کسی کو اپنے بو سے پریشان. یہ معاشرت. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو مطلب جو ہے نا ہمارے اندر اچھی بسی ہو, جیسے مثال کے طور پر یہ مہندی کا رسم ہوتا ہے, اوپر ڈیک لگا دیتے ہیں, سب محلے کی نیند اڑ جاتی ہے, سب محلے کی نیند اڑ جاتی. اگر کوئی ان سے بات کرتے تو لڑائی کے لیے تیار, آدمی بات ہی نہیں کر سکتا. خدا کے بندے آپ کیا کر دیں, مطلب اگر آپ خوش ہیں تو خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ خوشیاں دے دے، لیکن دوسروں کو تو پریشان نہ کرے نا. ایسے ہمارے ساتھ ہوا تھا، ہمارے بہنوئی آئے تھے، وہ ہمارے ڈرائنگ روم میں سوئے ہوئے تھے، رات کو اس قسم کا ہنگامہ تھا اور ایونٹ جا رہے تھے، تو رات کو 2 بجے نکل گئے، کہتے میں نے اگر ادھر نہیں سونا تو راستے میں بے جاگتا رہوں، کیوں میں ادھر، صبح پتہ چلے کہ وہ تو پہنچ گئے. یہ ہمارا حال ہے. اس قسم کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ کسی کو تکلیف نہ دیں. بیشت آ جا کے آزار نہ باشد، کیسے راکا با کیسے کارے نہ باشد. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ.